الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
اسلامی بھائیو کربلا کا سانحہ یہ کیوں پیش آیا؟ کربلا کا سانحہ صرف اور صرف یوں سمجھیے کہ دنیا کی محبت میں پیش آیا اور میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کا فرمان عظمت نشان موجود ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو جب یزید تخت نشین ہوا تو اس کے لیے امام علی مقام حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ ان دنوں مشہور صحابہ اور جلیل القدر صحابہ تھے اور ان کے پیچھے لوگ تھے، تو اس نے ان سے بیعت کے مطالبات کیے اور امام علی مقام نے انکار کیا، عبداللہ بن زبیر نے انکار کیا۔ وہاں تو جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ یزید نے دنیا کی محبت میں یہ سب کچھ کیا کہ میں کھل کے کھیلوں گا، خوب عیش کروں گا، خوب موج کروں گا، لیکن خدا کی قسم بڑی عبرت ہے، اس کو دنیا میں بھی سکون نہیں ملا، دنیا میں کھل کر کھیل نہیں سکا۔ صرف 3 سال و 7 مہینے اس نے تخت حکومت پر شیطنت کی، کوئی لمبی اس کو عمر بھی نہیں ملی، صرف 39 سال کی عمر میں یہ مارا گیا۔ جو لوگ دنیا کی خاطر دین کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اسلامی اقدار کو پائمال کرتے ہیں، سنتوں کا خون کرتے ہیں اور اپنے دل کو بہلاتے ہیں کہ یار فلاں یہ کر لو پھر وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یار مجبوری ہے، دنیا داری ہے، وہ ذرا اس پر خوب غور کریں کہ دنیا کی خاطر یزید نے دین کو داؤ پہ لگایا، اس کو ملا کیا؟ ابن زیاد نے دنیا کی خاطر دین کو داؤ پہ لگایا، اس کو ملا کیا؟ یہ تاریخ کا کتنا عجیب سانحہ ہے۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام نہر فرات کے کنارے امام مظلوم شہید ہوئے، ٹھیک 6 سال کے بعد 10 محرم 67 ہجری کو ابن زیاد وہیں پر بڑی بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ اب بتائیے 6 سال کے اندر اسی مقام پر تو تاریخ جو ہے رنگ بدلتی ہے، یہ دنیا جو ہے اس کی نیرنگی عجیب ہے۔ جس گھر سے شادیاں میں خوشی کے بجنے کی آوازیں آتی ہیں، چند ہی روز کے بعد اس میں سے رونے دھونے کی آوازیں آتی ہیں۔ جس مکان سے خوبرو دولہا مٹک مٹک کر چلتا ہوا نکلتا ہے، پیچھے باجو گاجو کا شور ہوتا ہے، اسی گھر سے تھوڑے دن کے بعد جنازہ نکلتا ہے اور لوگ رو دھو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مناظر اس دنیا میں بہت نظر آتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے۔ ہوتا ہے. تو یہ دنیا بالکل یعنی کہ بیکار اور بالکل یعنی کہ بے وفا اور سخت ترین دھوکے باز ہے. اور اس دنیا کی محبت میں جو گرفتار ہوا یقین مانیے وہ بے وقوفوں کا سردار ہے. بے شک وہ پڑھا لکھا ہو, اس کے پاس بڑی بڑی سندیں اور بڑی بڑی ڈگریاں, بڑا ذہین ہوشیار کہلاتا ہو, لیکن وہ ہوشیار نہیں, وہ مطلب بے وقوف جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا اور دنیا کی خاطر اس نے سنتیں چھوڑی کہ میری یہ مجبوری ہے تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھوں گا, تو میری یہ مجبوری ہے تو میں داڑھی نہیں رکھوں گا, میری وہ مجبوری ہے تو میں مطلب فلاں سنت پر عمل نہیں کروں گا, فلاں واجب ترک کروں گا, میں یہ کروں گا. اگر یہ اصل میں عقل مند نہیں ہے, عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ مصطفیٰ جہاں چاہے رکھیں, یہ جو کہیں گے وہ میں کروں گا, وہ عقل مند ہے. بظاہر اس میں کوئی حسن نہ ہو, بظاہر کوئی اس کے پاس دولت نہ ہو. تو بہرحال یزید پلید نے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو پائمال کیا, اور اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی, بہت زیادہ تکلیفیں دی, بہت زیادہ تکلیفیں دی, اور وہ مطلب بہت زیادہ ذلیل ہوا, خار ہوا. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی یزید کے بارے میں پیشین گوئیاں فرما دی تھی, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم تھا یزید جو ہے وہ پیدا ہوگا اور اس طرح وہ سر اٹھائے گا. سرکار کو پہلے سے معلوم تھا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی تو حقیقت میں اس نے مجھے اذیت پہنچائی, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی. تو جو کسی مسلمان کو تکلیف دے, ظلم کرے, تو اس نے سرکار کو تکلیف دی, سرکار کو اذیت پہنچائی. کتنی بڑی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان جہان ہے, ساری کائنات کی آپ جان ہیں. دیکھیے ایک انگلی زخمی ہوگی تو اس کی تکلیف, اس کا درد, اس کی پریشانی سارا جسم محسوس کرے گا, موڈ سارا آپ ہو جائے گا. اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ بھائی آپ کا جو ناخن بڑھ گیا ہے اس کا آپریشن کرنا ہوگا, تو انگوٹھے کا آپریشن ہونا ہے, نیند آپ کی اڑی ہوئی ہے, انگوٹھے کی نیند نہیں اڑی ہوئی, آپ کی نیند, پورا وجود جو ہے بے قرار, دل پریشان. تو اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے, اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے اذیت پہنچتی ہے. تو عام مسلمان کی اذیت اور اس پر ظلم کرنے کا یہ عالم ہے. تو جو نواسا رسول, جو جگر کا ٹکڑا ہو سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو جنہوں نے اذیت پہنچائی اور ان پر جنہوں نے ظلم کیے, آپ اور فرمائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کس قدر اذیت پہنچی ہو. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی اس نے حقیقت میں مجھے اذیت پہنچائی, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ عز و جل کو اذیت پہنچائی. ایک بال مبارک کو بھی تکلیف دی تو گویا سرکار مرے کو مجھے تکلیف دی. تو جو مطلب بال نہیں بلکہ کلیجے کے ٹکڑے کو تکلیف پہنچائے اور ظلم کرے, اس نے سرکار کو کتنا ستایا اور کتنی تکلیف دی, اور اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہوگا اس پر. ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو, انہیں جو سرکار کے بال مبارک کو تکلیف پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی بیٹی سبیعہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دوزک کے ایندھن کی بیٹی ہے, تو دوزک کے ایندھن کی بیٹی ہے, کیونکہ ابو لہب جہنمی تھا, اس کے کفر پر قرآن ناطق ہے, قطعی کافر تھا, قطعی جہنمی تھا. تو ابو لہب کی بیٹی وہ مسلمان ہو گئی تھی, تو لوگ کسی نے تانا دیا ہوگا کہ تیرا باپ تو جہنمی تھا, تو جہنم کے ایندھن, جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے. تو جب سرکار نے یہ سنا تو چونکہ ابو لہب سرکار کا چچا تھا, رشتے میں چچا تھا, تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور غضبناک ہو گئے, بہت آپ کو چلا رہا, غضبناک ہو گئے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میری قرابت یعنی میری رشتے داری کے بارے میں مجھے اذیت پہنچاتے ہیں. یاد رکھو جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے در حقیقت اللہ کو اذیت پہنچائی. ابو لہب کی بیٹی کے بارے میں بھی تانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت داری کی وجہ سے پسند نہیں آیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار کے شہزادے اور امام علی مقام کہ جو مطلب صحابی بھی تھے اور صحابہ کرام میں بھی بلند مقام. ہمارے یہاں ترتیب اہل سنت میں یہ ہے فضیلت کی کہ چاروں خلفائے راشدین جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں افضل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں افضل ہے. ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. اور اجل صحابہ کرام میں سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی بھی ہیں، یہ سرکار کے نواسے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو جس نے اذیت پہنچائی تو سرکار کو کتنی اذیت پہنچی ہوگی. اچھا جو اللہ رسول کو ایزا دیتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں وہ غور سے سنیں ان کا کیا انجام ہے. عام مسلمانوں پر ظلم کرنے والے بھی ذرا توجہ فرمائیں. جس چیز کو ہم جھاڑتے ہیں اس کو اس کا دل دکھا دیتے ہیں، اس کو ایزا دے دیتے ہیں، تو ہم بھی ذرا غور کریں. کیونکہ میں پہلے ایک روایت بیان کر چکا کہ جو کسی مسلمان کو ایزا دیتا ہے در حقیقت اس نے سرکار کو ایزا دی، اور جس نے سرکار کو ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی. تمہارے پاک میں ارشاد ہوتا ہے
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. جو اللہ اور رسول کو ایزا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. لعنت کے معنی بھی ذرا سمجھیں، کیونکہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس پر لعنت اس پر لعنت، تو یہ کہنا نہیں چاہیے. ایک دوسرے کو لعنت نہیں کر سکتے جب تک کسی کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو. تو لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور. تو جو اللہ اور رسول کو ایزا دیتے ہیں جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے، محروم ہے، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. اگر آپس میں بھی کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے، اس کو ایزا پہنچائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اور موت کا پتہ نہیں کہ آج کی رات ہو سکتا ہے ہماری آخری ہو، تو جلد تر ہم اس کو راضی کر لیں، اس سے معافی طلب کر لیں. اگر کسی کو جھاڑ دیا، کسی کو مطلب بلا وجہ مطلب ہم نے دل دکھا دیا بلا وجہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی طلب بھی کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں. دوبارہ جتنا مرتبہ زیادہ ہوگا اتنا اس کا دل دکھانے میں پھر یہ کہ وہ درجے تو ہوتے نا. تو امام علی مقام کو جس نے ایزا دی، اچھا پھر جیسی ایزا تو ان کو ایزا کس طرح کی دی؟ پانی بند کیا، طرح طرح کے تانے دیے گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے رفقا کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے عزیز و اقارب کو بے دردی سے شہید کیا گیا. 6 مہینے کے ننے مدنی منے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاسے گلے میں تیر مارا گیا، کیسی کیسی زائدی، یہ وہی جانتے ہیں جن پر گزری. تو اب اتنی بڑی پہاڑوں سے بھی بڑی ایزا، دنیا کے سارے پہاڑ ایک پلڑے میں رکھ لیے جائیں اور امام علی مقام کو جو ایزا اور تکلیف دی گئی وہ دوسرے پلڑے میں رکھ لی جائے تو پہاڑوں کا وزن ہلکا ہو جائے گا. تو جتنی بڑی ایزا تھی اتنی بڑی ان کے لیے نحوست ہے اور اتنا ہی سخت ان کے لیے عذاب ہے جنہوں نے ایسا کیا. شرح فتح اکبر میں حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری امام ابن حمام کا قول نقل کرتے ہیں، یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں مرتضی علی قاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ امام ابن حمام نے فرمایا ہے کہ یزید کے کافر ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے، بعض نے اسے کافر کہا اس لیے کہ اس سے ایسی باتیں ظاہر ہوئیں جو اس کے کفر پر دلالت کرتی ہیں. مثلا شراب کو حلال کرنا، یزید نے شراب کو حلال بولا، اور حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قتل کے بعد یہ کہنا کہ میں نے بدلہ لے لیا اپنے بزرگوں اور سرداروں کے قتل کا جو انہوں نے بدر میں کیے تھے، یا ایسی اور باتیں۔ بدر میں یزید کے دادا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، یہ مطلب کافروں کے سرداروں میں سے تھے، سردار قریش میں سے تھے، بعد میں خیر ایمان لے آئے، لیکن بدر میں یہ مطلب ان کے ساتھ تھے، مسلمانوں سے لڑے تھے۔ تو یزید کے کچھ رشتے دار امام علی مقام کے اہل خاندان نے مولا مشکل کشا وغیرہ میں مطلب قتل کیے تھے بدر میں، اس لیے قتل کیے تھے کہ وہ کافر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آئے تھے۔ تو اب یزید امام علی مقام کی شہادت پر خوشی مناتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہم نے بدلہ لے لیا اپنے بزرگوں کا جن کو بدر میں امام حسین کے مطلب بزرگوں نے مارا تھا۔ پتا چلا کہ یزید اس میں خوش ہوا تھا امام علی مقام کے قتل پر، شہادت پر، اور اسی کے اشارے سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکفیر کی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو کافر کہتے تھے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایسی روایتیں اس صحت تک نہیں پہنچی جس پر ان کی تکفیر کریں، ان کو کفر کا حکم لگائیں۔ البتہ یزید کے فاسق اور فاجر ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک وہ فاسق اور فاجر تھا، بدکار تھا، ظالم تھا، جابر تھا۔ یزید نے اس کربلا کے سانحے کے علاوہ بھی بہت مظالم کیے۔ 63 سنہ ہجری میں واقعہ حرہ رونما ہوا، یہ وہ دل خراش داستان ہے کہ عالمان رہتی ہے، اس کا علم بہت کم لوگوں کو، یہ تاریخ کا بدنما واقعہ ہے، کربلا کے واقعے کی طرح مطلب ملتا جلتا ایک واقعہ ہے۔ پہلے مدینہ منورہ میں چڑھائی کی، اس پر یزید نے خصوصی رعایت یہ تھی کہ مدینہ منورہ 3 دن کے لیے اس نے مباح کر دیا۔ اتنا شیطان بن گیا تھا یہ کہ جیسے کہ شریعت کا مالک یہ ہو، تو اس نے 3 دن تک مدینہ منورہ مباح کر دیا، یعنی جس کی بیٹی چاہو جس کی بہن چاہو نعوذ باللہ 3 دن کے لیے تم کو معاف ہے۔ چنانچہ یزیدی اہل مدینہ کے گھروں میں گھس گئے اور بہت کچھ مظالم کیے، اور 700 صحابہ کو شہید کیا لیا، 700 صحابہ ان لوگوں نے شہید کیے، اور پھر چھوٹے بڑے اور اہل مدینہ تابعین وغیرہ ملا کر ان خبرتہ نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ واقعہ حرہ تاریخ کا ایک بدنما واقعہ، اس کی طرف عوام الناس کی توجہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے یزیدیوں نے گھوڑے باندھے اور گھوڑوں نے لید پیشاب سب کو کیا، مسجد نبوی شریف۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا، مجنون بنا لیا، مسجد نبوی شریف میں پڑا رہا، تو یہ لوگ آتے تھے مجھے بھی مارنے کے لیے، پھر میں ایسی حرکتیں کرتا تھا تو یہ سمجھتے تھے یہ تو دیوان ہے، پاگل ہے، تو مجھے چھوڑ کے لوگ چلے جاتے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں، اور پاک دامن عورتوں کی آبرو ریزیاں تھی، اللہ ان لوگوں کو غارت کرے یزیدیوں کو۔ پھر 64 ہجری میں مکہ مکرمہ پر ان لوگوں نے حملہ کیا یزید کے حکومت، اور بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کی سخت بے حرمتی ہوئی، منجنیق، گوپھن یا منجنیق کہتے ہیں جس کی موجودہ صورت ہے توپ، جس طرح توپ میں گولا چھوٹتا ہے، اس طرح مطلب منجنیق میں پتھر رکھ کر وہ مطلب گھما کر پھینکتے تھے، جو بڑی شدت اور تیزی کے ساتھ جاتا تھا اور مطلب وہ ٹکراتا تھا، اس سے دیواریں قلعے وغیرہ کے لوگ توڑتے تھے، یہ پہلے دور میں جنگ کے یہ طریقے۔ تو منجنیق کے ذریعے ان بے دردوں نے کعبۃ اللہ شریف پر پتھر برسائے، جس سے غلاف کعبہ جل گیا پتھر کی رگڑ سے، اور بیت الحرام کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں وہ مینڈھا جو جنت سے لایا گیا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا، اس کے سینگ لگے ہوئے تھے چھت میں، وہ سینگ بھی اس آگ میں جل گئے، شہید ہوئے۔ خیر تو یہاں یہ کچھ ہو رہا تھا اور یزید کی موت کی خبر آ گئی، یزید مر گئے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور کمانڈ کر رہے تھے مسلمانوں، تو انہوں نے مطلب فوراً اعلان کیا کہ یزیدیوں تمہارا طاغوت جو ہے وہ مر گیا۔ جب یزیدیوں کو پتا چلا کہ ان کا طاغوت، ان کا پوپ مر گیا، یزید مر گیا، تو پھر یہ لوگ دل چھوڑ دیں اور پسپا ہوئے، ذلیل ہوئے اور بہت مارے گئے۔ یزید کیسے مرا، اس کے بھی مختلف واقعات ہیں۔ البدایہ و النہایہ، بے حضرت علامہ امام حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یزید مشہور تھا آلات لہو و لعب کے ساتھ، یعنی کھیل کود کے سامان اس کے پاس بہت ہوتے تھے، اور شراب پینے، گانا بجانا سننے، اور شکار کھیلنے، اور بے ریش لڑکوں کو رکھنے، اور کتوں کے رکھنے، اور سینگوں والے دھمبوں اور ریچور بندروں کو آپس میں لڑوانے میں یہ مشہور تھا، یعنی یہ دھندے کرتا، ریچھ بندر وغیرہ پالتا تھا، دھمبے سینگ والے لڑواتا تھا۔ آج کل بھی لوگ مرغے لڑواتے ہیں، دھمبے لڑواتے ہیں، سینگ والے، سب ناجائز اور حرام ہے، گناہ کے کام، مسلمانوں کے شیوے نہیں ہے، تو یہ یزید کے کارنامے جس کو بدقسمتی سے مسلمان لے کر بیٹھے۔ یہاں تک کہ جو ریچھ اور بندر نچاتے تماشے ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی آزاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ دیکھنا ان کا تماشا یہ ناجائز ہے، ریچھ بندر کے تماشے جو ہوتے ہیں ان کا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اور کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جبکہ وہ شراب کے نشے میں بدمست نہ ہوتا ہو، روز ہی شراب پیتا تھا، کثیر شراب پیتا ہی کثرت سے، اور بندروں کو زین شدہ گھوڑوں پر سوار کر کے دوڑاتا تھا، اور بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں رکھتا تھا، اور ایسے ہی بیرش لڑکوں کے سروں پر بھی سونے کی ٹوپیاں رکھتا تھا۔ لباتت اس کے یہاں بہت عام تھی، یہ بھی ایک یزید کی صفت ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے جو ہیں، ان کو چاہیے کہ فوراً اس طرح کی دوستیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں۔ گھوڑوں کی ریس بھی کرواتا تھا، گھوڑوں کی وہ ریس بھی کرواتا تھا، آج کل بھی ریس، گھوڑے، یہ سب یزید کی صفتیں ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان بھی ان کو اپنائے جا رہے ہیں۔ جب کوئی اس کا بندر مر جاتا تو اس کو اس کے مرنے کا صدمہ ہوتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے اس کی موت کا سبب یہ تھا کہ اس نے ایک بندر کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کو اچھال رہا تھا، بندر سے کھیل رہا تھا، جس طرح چھوٹے بچے کو اچھال اچھال کے کھیلتے، تو اچھال رہا تھا کہ اسی بندر نے اس کو کاٹ لیا، اس بندر کے کاٹنے کی وجہ سے جو تھا یہ مر گیا۔ مورخین نے اس کے علاوہ بھی اس کے قبائح، یعنی اس کی مذمتیں جو ہیں یہ بیان کی ہیں۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ یزید کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کی ناشکری کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی عداوت میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ظلمن شہید کیا، اور یزید نے دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، یہاں تک کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے وقت یہ اشعار کہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہا ہے میرے بزرگ کہ وہ میرا بدلہ لینا دیکھ لیں۔ یہاں اشارہ وہی ہے جو میدان بدر میں جو کفار یزید کے آبا اجداد میں تھے مارے گئے تھے خاندان، حالانکہ یزید کے والد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے دادا جان حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان تھے، بہرحال ابو سفیان جو تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاتب وحی بھی تھے، اور پکے مسلمان وہ صحابی تھے اور جنتی تھے، لیکن ان کے جو مطلب اوپر تھے عزیز ان کے، وہ مطلب بہرحال ان میں جو کفار تھے جو مارے گئے تھے، اس کا اس نے نعوذ باللہ بدلہ لیا، کہا ہے میرے بزرگ کہ وہ میرا بدلہ لینا دیکھ لیں، آل محمد اور بنی ہاشم سے۔ اور آخری شعر یہ، میں جندب کی اولاد میں سے نہیں ہوں گا اگر میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بدلہ نہ لوں جو کچھ انہوں نے کیا۔ لوگ بولتے نا کہ میں نے اگر اس کا انتقام نہیں لیا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، یعنی یہ بھی گویا وہ یزید سے ہی کڑی مل رہی ہے، وہ یزید نے بکواس کی تھی۔ نیز اس نے شراب کو حلال کیا، شراب کو اس نے بولا کہ حلال ہے، یہ تفسیر مظہری میں یہ سب، اور شراب کے بارے میں اس کے یہ اشعار ہے، شراب کا خزانہ ایسے برتن میں ہے کہ جو کہ مثل چاندی کے، اور انگور کی شاخ انگوروں کے ساتھ لدی ہوئی ہے جو کہ مثل ستاروں کے، انگور کی بیل کی گہرائی آفتاب کے برج کے قائم مقام ہے، اس آفتاب یعنی شراب کا مشرق ساقی کا ہاتھ ہے، اور شراب کے غروب ہونے کی جگہ میرا منہ ہے، وہ کہتا ہے بس اگر یہ شراب دین احمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرام ہوئی ہے تو اے مخاطب تو اس کو مسیح علیہ السلام ابن مریم رضی اللہ عنہ کے دین پر لے لے، یعنی حلال سمجھ، یعنی اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کہا تو کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ مباح تھی، تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر حلال سمجھ، نعوذ باللہ من ذلک۔ حالانکہ مطلب اسلام جب آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، وہ سارے جو دوسرے ادیان تھے وہ سب دوسرے کام جو تھے وہ مسترد ہو گئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی اور نبی کی شریعت پر عمل کرنا جو ہے وہ جائز نہ رہا، لیکن اس نے یہ بکواسیں کی۔ حد سے گزر چکی تھی شرارت یزید کی، مشہور ہو چکی تھی خباثت یزید کی، بیکار اور فاسق و آتم یزید تھا، بد خلق اور جابر و ظالم یزید تھا، موجود ہے حدیث میں فرمان مصطفیٰ، بدلے گا ایک شخص میری سنت خدا، فتنوں کا کھول دے گا وہ دروازہ برملا، امت میں ہے فساد کی وہ ذات ابتدا، ہوگا بنی امیہ میں وہ ننگے خاندان، اس کا یزید نام ہے بے شبہ ہو بے گماں۔ اس کی موت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ یزید ایک دن اپنے ایڈی کانگ ابن منصور کے ساتھ شکار کھیلنے جا رہا تھا، راستے میں ایک رومی النسل پادری کی لڑکی پر یزید کی نگاہ پڑ گئی، تو نگاہ پڑ گئی تو اس کو پسند آ گئی، بے چین ہو گیا۔ اب اس کا معمول ہو گیا کہ وہ روزانہ گرجے تک جاتا اور واپس چلا تھا، اور یہ تاک میں رہتا کسی طرح لڑکی ہاتھ آ گیا۔ ایک دن لڑکی غسل کر کے اپنے مکان کی چھت پر بال سکھا رہی تھی کہ یزید کی نگاہ پڑی، تو اب اس سے ضبط نہیں ہو سکا اور پاگلوں کی طرح اس کو پکارنے لگا۔ اب لڑکی نے سوچا کہ اس خبیث کی مثال تو ایسی ہے جیسے چاند کو دیکھ کر کتا بھونکنے لگتا ہے، یہ حوث پرست میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، بھی اپنے وقت کا بادشاہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میری عزت و ناموس کو اپنی طاقت و قوت کے ذریعے تباہ و برباد کر دے۔ جب اس شخص نے اپنے نبی کی حال پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تو میں غیر ہوں، اس کا ظلم کہاں باز رہ سکتا، اس لیے اس سے محفوظ رہنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ باپ سے مشورہ کر کے ایک دن اس کو تنہا بلایا، یزید کو اکیلے بلایا۔ جب وہ دوسرے دن بڑے ہی اشتیاق سے آیا تو لڑکی اپنے گھوڑے پر سین ڈال کر تیار کھڑی تھی، اس کے آتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر دونوں حمص کے قریب دشت حوالین میں پہنچ گئے۔ یزید نے اس کو شراب تو پی ہوئی تھی، یہاں کی ٹھنڈی ہوا نے اس کا نشہ دگنا کر دیا۔ لڑکی نے موقع پا کر اپنے گھوڑے کو تھوڑا پیچھے کیا اور عبا میں چھپائی ہوئی تلوار نکال لی اور اس زور کا وار کیا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اب وہ بھی اپنے گھوڑے سے نیچے کودی اور کہنے لگی، او خبیث، جب تو نے اپنے نبی کے نواسے پر رحم نہ کھایا اور جس بارگاہ سے تجھے ایمان و اسلام کی بھیک ملی تھی اس کی تو نے وفاداری نہیں کی تو تجھ سے کون امید وفا رکھ سکتا، اور تو نے میرے ساتھ کون سی وفا کر لی تھی؟ یہ کہہ کر اس نے پے در پے تلوار سے وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یزید کے۔ دو تین دن تک یزید کی لاش چیل اور کووں کی دعوت میں رہی، چیل کبے نوچتے رہے، گدھ نوچتے رہے، ادھر ڈھونڈتے ہوئے اس کے ساتھی جو تھے وہ پہنچے اور وہی گڑا کھود کے اس کو دفن کیا اور چلے آئے۔ ایک روایت تو ایک روایت مندروں والی میں سنا چکا آپ کو، ایک یہ کہ چونکہ شراب بہت زیادہ پیتا تھا اور شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا اس میں یقیناً حکمت ہے، ہمارے پلے پڑے یا نہ پڑے، شراب بہت نقصان دہ، تو شراب کی کثرت کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے جو تھے وہ بیکار ہو گئے تھے، ہر وقت نشے میں چونکہ بدمست رہتا تھا، کتے اس کے ارد گرد رہا کرتے تھے، حد درجے کا زانی بھی تھا، چنانچہ اس کو پیٹ کے طرح طرح کے امراض ہو گئے اور اس کو جلاب لگ گئے اور اسی کبدی یعنی پیٹ کے امراض میں وہ مارا گیا اور دمشق کے باہر اس کو دفن کیا گیا۔ ابو اسحاق اسفرائنی نے اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں اس کی موت کا اور واقعہ بیان کیا کہ ایک دن 1000 کا لشکر لے کر یہ شکار کے لیے نکلا دمشق شہر سے، 2 دن کے راستے پر، 2 دن کی رات دے کی اس نے، اور ایک میدان میں پہنچا، اچانک اس کی نگاہ ایک ہرن پر پڑی تو اس کے آگے اس نے گھوڑا ڈال دیا، اس کے پیچھے اور ہرن کا پیچھا کیا اس نے، اور اس کے 10 ساتھی بھی اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے چلے جا رہے تھے ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے، یہاں تک کہ ہرن ایک سنسان اور خوفناک میدان میں پہنچ کر غائب ہو گیا۔ یزید کا پورا لشکر اس سے دور رہ گیا، اب یہ بچھڑ گئے اور اب یہ اپنے 10 لشکریوں کے ساتھ وہ بھٹکتا رہا، اور اس کو شدید پیاس لگی، ان سب کو بہت پیاس لگی، وہ عجیب میدان تھا، بڑا خطرناک اور خوفناک میدان تھا، بہت پیاس لگی لیکن پانی کہاں، اتنا تڑپایا پیاسنے کے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑتے ہوئے یہ سارے کے سارے وہیں مر گئے۔ اس دن سے اس وادی کا نام پڑ گیا وادی جہنم، ایسی خطرناک بات۔ بہرحال کہ دنیا میں بھی اس کو سزا ملی اور مرنے کے بعد کی سزا تو ظاہر ہے کہ نہ تم دیکھ سکتے اور میں دیکھ سکتا ہوں، دنیا میں بھی اس کا عبرتناک انجام ہوا اور صرف 3 سال 7 مہینے اس نے رنگرلیاں منائی، گلچرے اڑائے، اور بعد میں اس قدر ذلت کی موت مارا گیا۔ یزید کی موت ہمارے لیے میرے سائیں بھائیوں یقیناً سراسر عبرت عبرت اور عبرت ہے۔ اور یہ پہلے میں عرض کر چکا کہ یہ سارا جو کچھ ہوا دنیا کی محبت بھی اس کے پیچھے کار فرما تھی، دنیا کی حوث دنیا کی لذت نے اس کو بدمست کر دیا اور دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن گیا۔ ہمیں بھی مطلب اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور دنیا کی محبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، پول پھول بکنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یزید مطلب نشائے اقتدار میں، آپ نے اس کے اقوال سنے، کیا کیا پک جاتا تھا، کیسے کیسے کفریات پکتا تھا، اس کی جو روایتیں ملتی۔ تو بعض لوگ تکبرانہ انداز میں واقعی اب بھی طرح طرح کے کفریات بکتے سنائی دیتے، اس لیے مطلب یہ کہ زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ کی ناراضگی کا ایک جملہ بول دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ہمیشہ پتہ نہیں۔ اور بعض اوقات انسان اللہ کی خوشنودی کا ایسا جملہ بول جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اچھے اچھے بیان کرنا، درس دینا، نیکی کی دعوت دینا، یقیناً یہ ایسے کلمات ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کی رضا کے گولڈن چانسیس ہیں، سنہرے مواقع۔ تو اے کاش اس کو تو ہم اپنا لیں، اور فحش گوئی، بے حیائی کی باتیں، بلکہ فضول باتیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم بولتے چلے جاتے ہیں، ان میں یقیناً یہ خطرات بہت ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے ناراض کر دے۔ جبھی تو دادا لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ واقعی کبھی کبھی ہم آپس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ایسا جملہ بول دیتا ہے، ایسا طنز کر دیتا ہے جو ہمارے دل کو چوٹ کر جاتا ہے، اور پھر وہ لاکھ ہمیں پہلائے پھسلائے، لاکھ معافی تلافی کرے، وہ دل سے ہمارے بات نہیں نکلتی۔ یہ ہوتا ہے سب، کبھی ایسا وہ طنز گہرا طنز کر جاتا ہے اگلا کہ پھر ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں، ہم معاف بھی کر دیتے ہیں اس کو، اس سے گھل مل بھی جاتے ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ ہم ناراض ہیں، لیکن وہ بات رہ رہ کر ہمیں یاد آتی رہتی کہ یار اس نے وہ جو بات کہی تھی نا، یار بہت دل دکھایا تھا۔ یہ دل میں بعضوں کا چوٹ کر جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ تلوار کے جو زخم ہیں یہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم جو وہ نہیں بھرتے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ بولنا بولنا، یہ جو ہم بولتے ہیں یہ بھی کوئی عمل ہے، ہم بولنا یہ تو عمل سمجھتے نہیں نا، تو رات دن بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بولنا بھی عمل ہے جس کا قیامت کے روز حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر اس کو بھی عمل سمجھ کر اس بولنے کا رخ ہم مطلب قرآن و سنت کے مطابق رکھیں گے، شریعت و سنت کے مطابق رکھیں گے، تو یہ بولنا ہمارا انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اور اگر اس بولنے کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق جو سمجھ میں آیا بک ڈالا، جیسے لوگ گپ شپ میں کہہ کے مارتے رہتے، تو یہ بولنا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے، اور پھر بندہ قیامت کے دن سوچے کہ یار میں نے اس کو تو کوئی عمل سمجھا ہی نہیں تھا، یہ بات کرنا بھی کوئی عمل ہے، یہ عمل ہے، اس پر بھی گرفت ہے، اس پر بھی حساب کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے۔